پیر 23 اکتوبر کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد دو ہفتے بند رہنے کے بعد کھلی تو 60 طلبہ گرفتار کیے گئے، بنیادی قضیہ فیس میں اضافے کا ہے، تجزیہ کار بولا۔
یہ ایک مسئلہ ہے جو صرف قائد اعظم یونیورسٹی کا نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ تمام سرکاری یونیورسٹیوں کا ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس نے دو ہفتے سے زیادہ عرصے بند رہنے کے بعد پیر کو کھلنے والی قائد اعظم یونیورسٹی سے 60 سے زیادہ طلباء کو احتجاج کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ ادھر طلباء کا موقف ہے کہ ان کا احتجاج پرام تھا اور پولیس نے بلا وجہ لاٹھی چارج کر کے بڑی تعداد میں طلباء کو زخمی بھی کیا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا،
وہ جو اسٹوڈنٹ انویسٹیگیشن کا مسئلہ تھا وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ ارلی ان دا مارننگ 6-7 بجے کے قریب پولیس آئی ہے بھاری تعداد میں اور وہ ان اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں، جس کے بعد باقی یونیورسٹی کے جو طلبہ تھے جو ہاسٹل میں موجود تھے وہ بڑے پرامن طریقے سے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم لوگ ہر ڈپارٹمنٹ جائیں گے اکٹھے ہو کے، سارے اسٹوڈنٹ اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے۔ یکدم پولیس کے 3-4 ٹرک اور بھاری نفری آئی ہے بغیر کوئی بات، یہ پہلے تو راستہ بند کیا ہے گاڑی کا، آپ کون سے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کوئی معاملہ کلیئر بھی نہیں ہے، کوئی دفعہ بھی نہیں انہوں نے بتائی، اور گرفتار کر کے لے گئے۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے حکم دیا ہے کہ پاکستانی ٹرانسپورٹرز کے ٹرکوں کا سامان پاک افغان سرحد پہ ہی اتار لیا جائے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سبا ناز۔
افغانستان کی ٹرانسپورٹ کی وزارت کا کہنا ہے کہ افغان صدر کے احکامات کے مطابق افغانستان کے اندر سامان کی رسد کے لیے پاکستان کے بجائے افغان ٹرانسپورٹرز کے ٹرکوں کو استعمال کیا جائے۔ افغان حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد افغان ٹرانسپورٹ کے کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ پاک افغان تجارت معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغان حکومت کے اس اقدام کے خلاف احتجاجاً پاکستانی ٹرک ایسوسی ایشن نے افغانستان کو سامان کی رسد بند کر دی ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے امریکی ہم منصب رکس ٹیلرسن کے بیان کے جواب میں کہا ہے کہ اگر ایرانی اور عراقی شیعہ ملیشیا نے قربانیاں نہیں دی ہوتی تو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ بغداد اور دمشق پر حکومت کر رہی ہوتی۔ احوال سنیے آصف فاروقی سے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں یہ بھی سوال کیا کہ وہ کون سا ملک ہے جو دولت اسلامیہ کی واپسی کے خلاف عراقیوں کے گھروں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا۔ جواد ظریف نے اسی ٹویٹر پیغام میں امریکہ کی خارجہ پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دیا اور کہا کہ ان کی پالیسی پیٹرو ڈالرز کے دباؤ میں آ کر بنائی گئی ہے۔ اتوار کے روز امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا تھا کہ ایران کے وہ جنگجو جو عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے لڑ رہے ہیں انہیں اب واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ جنگ ختم ہونے کو ہے۔
کیٹلان کے علاقائی پارلیمان نے اسپین کی مرکزی حکومت کی جانب سے موجودہ انتظامیہ کی برطرفی کے دن سے ایک روز قبل یعنی جمعرات کو ایک میٹنگ بلانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس بارے میں یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ کیٹالونیا میں حکام آزادی کا یک طرفہ اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل کیٹلان کے سینئر حکام کہہ چکے ہیں کہ اگر مرکزی حکومت کی جانب سے علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی گئی تو کیٹلان کی مقامی حکومت ان کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرے گی۔ کیٹلان کے خارجہ امور کے ترجمان راؤل رومیوا نے کہا، ایسا نہیں ہے کہ ہم انکار کر دیں گے، یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ لاکھوں افراد کا فیصلہ ہے، 50 لاکھ افراد کا فیصلہ ہے اور یقینی طور پہ اس معاملے پہ مذاکرات کرنے ہوں گے۔ ادھر روس نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکی قیادت میں اتحادی فورسز نے دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی کے دوران رقہ شہر پر بمباری کی ہے اور اسے صفائی ہستی سے ہی مٹا دیا ہے۔ ماجرا سنیے ثنا گلزار سے۔
روس نے رقہ میں ہونے والی تباہی کا موازنہ دوسری جنگ عظیم میں جرمن شہر ڈریزڈن کی تباہی سے کیا ہے۔ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے گزشتہ ہفتے رقہ کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ گزشتہ روز سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے کہا تھا کہ انہوں نے شام میں تیل کی پیداوار کے سب سے بڑے علاقے پر اختیار حاصل کر لیا ہے۔ علاقے سے حاصل ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رقہ میں زیادہ تر علاقے کھنڈر بن چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنگی جرائم سے متعلق تفتیش کاروں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ رقہ میں شہریوں کو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، جبکہ امریکی اتحادی فوجوں کا کہنا ہے کہ اس نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم شہریوں کو نقصان پہنچے۔
جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے نے اتوار کو منعقدہ انتخابات کے ایگزٹ پول نتائج میں جیت کے واضح اشارے ملنے کے بعد شمالی کوریا سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا وعدہ کیا ہے۔ جاپان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے ملک کو درپیش متعدد بحرانوں کے پیش نظر ایک سال قبل ہی انتخابات اس لیے کروائے کیونکہ وہ اپنے اختیارات میں اضافہ چاہتے تھے اور بحرانوں میں سے ایک پیونگ یانگ کی جانب سے بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ جاپان کے وزیراعظم دوسری جنگ عظیم کے بعد کے جاپان کے صلح جو آئین میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ خبریں اپنی بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی حکومت نے 3.5 سال کے بعد کشمیر میں اچانک مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے انٹیلیجنس بیورو کے ایک سابق سربراہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے، پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں پولیس نے آج صبح 60 سے زیادہ طلبہ کو احتجاج کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے، لیکن طلبہ کا موقف ہے کہ ان کا احتجاج پرامن تھا اور پولیس نے بلا وجہ لاٹھی چارج کر کے بڑی تعداد میں طلبہ کو زخمی بھی کیا۔ اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
امید تو تھی کہ بالآخر آج 2 ہفتوں کے تدریسی تعطل کے بعد اسلام آباد کی بڑی درسگاہ قائد اعظم یونیورسٹی کھل جائے گی، لیکن بعض طلبہ کو گزشتہ جمعرات انتظامیہ کے جزوی مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان قابل قبول نہیں تھا۔ طلبہ نے انتظامیہ کے سامنے 13 مطالبات رکھے تھے، جن میں یونیورسٹی سے نکالے جانے والے طلبہ کی جامعہ میں واپسی، طلبہ کے لیے سفری سہولیات کے نظام کو بہتر کیا جانا، پیرامیڈک سمیت دیگر غیر رجسٹرڈ شعبہ جات کی رجسٹریشن اور فیسوں میں ہونے والے حالیہ اضافے کو واپس لیے جانے کے مطالبات شامل تھے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے فیسوں سمیت چند دیگر مطالبات تو تسلیم کر لیے، لیکن طلبہ کی بحالی کا مسئلہ اب بھی ان کے اور طلبہ کے درمیان وجہ اختلاف بنی ہوئی ہے۔ آج بعض طلبہ نے اپنا احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تو الصبح بڑی تعداد میں پولیس ان کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے یونیورسٹی پہنچ گئی۔ ایک طالب علم نے نام نہ بتانے کی شرط پر بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آج صبح کئی ٹرکوں میں پولیس اور انسداد دہشت گردی کی پولیس اہلکار یونیورسٹی آئے اور احتجاج کرنے والے طلبہ کو زبردستی حراست میں لے کر ساتھ لے گئے۔
یونیورسٹی کی صورت حال ابھی عجیب سی ہے، آدھے ڈپارٹمنٹ بند ہیں، آدھے کھلے ہوئے ہیں اور ایک غیر یقینی سی صورت حال ہے، جس میں ایڈمن کی طرف سے یونیورسٹی کی اور وی سی کی طرف سے ٹھیک اگر کوئی پرم طریقے سے بھی بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی نہیں کرنے دے رہے۔ جو سب سے دکھ کی بات ہے سارے معاملے میں، بہت سی طالبات بھی ہمارے ساتھ تھیں اس پروٹیسٹ کے اندر، جن کو بھی گرفتار کیا گیا تقریباً 6 یا 7۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک خاتون اسٹوڈنٹ تھی یہاں کی بی ایس کی، اس کو انہوں نے ٹھڈے بھی مارے ہیں، اس کا پاؤں زخمی بھی ہوا ہے۔
اس عینی شاہد طالب علم نے یونیورسٹی انتظامیہ پر الزام عائد کیا کہ وہ ملک کے اس بہترین تعلیمی ادارے کی زبوحالی پر توجہ نہیں دے رہی اور طلبہ اگر شکایت کرتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے۔
اس کے پیچھے سمپل ایز دیٹ یہ وجہ ہے کہ وی سی صاحب اور ایڈمن اپنی نااہلی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو آج دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود آ جائیں، ایم فل پی ایچ ڈی از اے ریسرچ ڈگری جس کی بنیاد پہ قائد اعظم یونیورسٹی کھڑی ہے۔ اگر آپ قائد اعظم یونیورسٹی کی تاریخ دیکھیں، جو ریسرچر جہاں پہ ہیں، جن حالات میں رہ رہے ہیں، آپ آ کے دیکھ لیں۔ آپ کا دل کرتا اگر ہمارے کمروں میں بیٹھنے کا، جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں واش روم کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔
طلبہ کی بحالی کی مخالفت صرف انتظامیہ ہی نہیں کر رہی بلکہ حکومت اور اساتذہ بھی اس کے مخالف ہیں۔ حکومت نے تو سینٹ میں اس کی مخالفت کی تھی، لیکن یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کمیٹی کے ایک سابق رکن اور سینئر لیکچرر وحید احمد نے گزشتہ دنوں بتایا کہ اگر جامعہ کے قوانین کو توڑنے والے طلبہ کو واپس یونیورسٹی میں داخل کیا گیا تو اگلا احتجاج اساتذہ کا ہوگا۔ سیکرٹریٹ سرکل کے سب ڈویژنل پولیس افسر عبد الرازق نے بی بی سی کو بتایا کہ ابھی تک ان طلبہ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے، لیکن لیکن ان کا کہنا تھا کہ نقص امن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور حالیہ دنوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی درجہ بندی میں بہترین تحقیقی درسگاہ کا رتبہ پانے والی قائد اعظم یونیورسٹی میں حالات گزشتہ چند ماہ سے خراب ہیں۔ اس حالیہ کشیدگی کی وجہ اس سال مئی میں دو لسانی طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم تھا، جس کے بعد تقریباً 40 طلبہ کو نکال دیا گیا تھا۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
ہارون رشید کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں طلبہ کی ہڑتال اور اس تناظر میں ان کے مطالبات کے سلسلے میں طلبہ رہنما محمد جاوید سے بات کی، جو اس یونیورسٹی میں بی ایس الیکٹرانکس کے تیسرے سیمسٹر میں ہے اور ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ میں نے صورتحال اور مطالبات جاننے چاہے۔
بیسیکلی یہ ہے نا کہ ایک ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس کی ڈیمانڈ ہوتے ہیں اور دوسرا ہوتے ہیں اسٹوڈینٹ کی رائٹس۔ ہم بیسیکلی 13 رائٹس کے پوائنٹس لے کے نکلے تھے اسٹرائک پہ، کیونکہ پہلے ہم نے ایڈمنسٹریشن سے، وی سی سے، ہر طرح سے، اچھے طرح سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمیں اسٹرائک پہ جانا پڑا۔
اچھا، تو یہ کتنے لوگوں کی ہے اسٹرائک، کتنے لوگ ہیں اسٹرائک پر؟
اسٹرائک پہ 6 کمیونٹیز پورے قائد اعظم یونیورسٹیز کے اسٹوڈینٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس میں پنجاب، پشتون، بلوچ، مہران، سرائیکستان اور گلگت بلتستان۔
اچھا محمد جاوید صاحب، دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے چار طرف، تعلیم کا بھی خرچہ ہے، اساتذہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں، یونیورسٹی اپنی طرف سے جو کر سکتی ہے مدد وہ کر رہی ہے، ایسے میں طلبا فیس کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں؟
سر یہ ہے نا کہ آج سے 2 سال پہلے ایڈمنسٹریشن اور اسٹوڈینٹ کے درمیان ایک پیٹ سائن ہوا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا وی سی کے لحاظ سے کہ ہم یونیورسٹی میں بی ایس کے پروگرام شروع کر رہے ہیں، اس لیے ہم آپ لوگوں کا فیس 40% بڑھاتے ہیں، اس شرط پہ کہ نیکسٹ 4 سال آپ لوگوں کے فیس نہیں بڑھیں گے۔ تو اس دفعہ 1 سال کے بعد یونیورسٹی فیس پھر 22% بڑھ گئی تھی۔ بیسک ہم اسٹرائک پہ آنے کا مقصد تھا یہی کہ فیس ایشوز کو حل کرے۔ یونیورسٹی میں انہوں نے بی ایس کے نئے 8 سے 10 پروگرام شروع کیے ہیں، لیکن یونیورسٹی میں بسیز کی تعداد ابھی 30 ہے اور یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کی تعداد 8,500 ہے۔ میڈیکل سینٹر کی حالت یہ ہے، اتنے لڑکے ہاسٹلائز تھے، ایک چھوٹی سی ڈسپنسری ہے جہاں پہ ٹوٹل 1 ایمبولینس، اتنی ساری فیمس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ہاسپٹل جاتے ہیں، رات کو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں جانا پڑتے ہیں، ان کے لیے ایشوز ہے، ہاسٹلس کا ایشو، پاٹا وغیرہ سے آئے ہوئے، گلگت بلتستان سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ ان کا ایڈمیشن ہو جاتے ہیں، لیکن ہاسٹل میں اکوموڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کینسل کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں واپس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پیرنٹس کو اپنے فیمل کی طرح کر کے نہیں رکھ سکتے۔
یہ تھے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے طلبہ رہنما محمد جاوید۔ ادھر قائد اعظم یونیورسٹی سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے اخراج اور گرفتاریوں کے خلاف بلوچستان کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ہونے والے ایک ایسے ہی احتجاج کی تفصیل کوئٹہ سے محمد کاظم کی زبانی۔
قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے اخراج اور ان کی گرفتاری کے خلاف کوئٹہ میں مظاہرہ بلوچ طلباء ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام کیا گیا۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے مظاہرے کے شرکا نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ احتجاج کرنے والے طلباء نے الزام عائد کیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء اپنے ساتھی طلباء کے اخراج اور فیسوں میں اضافے کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں پولیس نے مبینہ طور پر نہ صرف ان پر تشدد کیا بلکہ متعدد طلباء کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس مظاہرے میں شریک قائد اعظم یونیورسٹی کے طالب علم عدنان بلوچ کا کہنا تھا،
پچھلے جو 2 مہینے پہلے جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس کے الزام میں ہمارے کچھ بلوچ اسٹوڈنٹس کو ایکسپیل کیا گیا تھا، جس کے لیے ہم لوگوں نے 24 دن سے مسلسل اسٹرائک پہ تھے۔ تو آج صبح 7 بجے کے ٹائم انتظامیہ، اسلام آباد انتظامیہ آ کے جو بلوچ اسٹوڈنٹس اور پشتون اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں، بغداد پہ لاٹھی چارج کیا، انہیں تشدد کیا اور ان کو 150 اسٹوڈنٹس کے لگ بھگ قریب ان کو تانوں میں بند کر دیا گیا۔
احتجاج کرنے والے طلباء کا یہ موقف تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اصل تنازع یونیورسٹی کی انتظامیہ اور اساتذہ کے درمیان ہے، لیکن احتجاج کرنے والے طلباء کے بقول اس تنازع میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء کو بلا جواز نشانہ بنایا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پرائیویٹ اور پبلک یونیورسٹیز میں پائے جانے والا تعلیمی تفاوت اور اس پر وصول کی جانے والی فی یا فیس پر میں نے زیبس کراچی سے وابستہ ڈاکٹر قیصر بنگالی سے بات کی، پوچھا کہ کیا یونیورسٹیز پیسہ بنانے اور دولت کمانے کا ذریعہ ہیں اب؟
جی بالکل ہے، اور کئی بزنس ہاؤسز ہیں جنہوں نے یونیورسٹیاں کھولی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دو سال میں یا دو سال سے کم میں پوری انویسٹمنٹ واپس آ جاتی ہے۔
اچھا،
اور کچھ یونیورسٹی ایسی بھی ہیں ایک تو جو منی لانڈرنگ کرتی ہیں،
ماشاء اللہ،
اپنے بلیک کے پیسے جو ہیں دوسرے فیکٹرز پہ وہ یونیورسٹی کی ٹیوشن انکم شو کرتے ہیں۔
اچھا،
جب اتنی انکم یونیورسٹی میں ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ریکٹ چل پڑا ہے۔
تو ایک بنیادی سوال میں یہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب، کیا پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان کی جہاں تک بات ہے یونیورسٹیاں ہونی چاہیے؟
یہ تو معاشرے کا جو اجتماعی قدریں ہیں یا ریاست کی جو قدریں ہیں اس پہ میسر ہے۔ 1980 کی دہائی کی آخر میں پاکستان نے، بلکہ بیچ میں ہی کہیں، پاکستان نے ایک نیو لبرل فلسفہ اپنا لیا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ منڈی جو ہے وہ سارے فیصلے کرتی ہے اور ریاست کی ذمہ داریاں نہیں ہے فلاح و بہبود کے کام میں پڑھنے کی۔ تو جب یہ فلسفہ ہم نے اپنا لیا تو پھر اس فلسفے کے تحت تو ظاہر ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا، جس کے پاس نہیں ہے پیسے وہ نہیں کرے گا تعلیم حاصل۔ تو یونیورسٹی پھر پرائیویٹ ہونا جائز ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ریاست کا مقصد اس حوالے سے دیکھیں کہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، وہ جس کے پاس قوت خرید ہے یا قوت خرید نہیں ہے، سب کو سرو کرنا ہے، سب کی خدمت کرنا ہے، سب کو تعلیم، صحت، رہائش، پینے کا پانی، یہ تمام چیزیں ریاست اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ نجی شعبے اور سرکاری شعبے کا ایک فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پہلے ہی ایک تعلیمی طور پہ اپارٹھائیڈ کا نظام ہے، امیر اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں بھیجتے ہیں، غریب گورنمنٹ اسکول میں یا مدرسوں میں بھیجتے ہیں یا بالکل نہیں بھیجتے۔ تو اب وہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں ایک مزید ایک تفریق پیدا ہو گئی، امیر گھرانوں کے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں اور مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس کے جو ہیں وہ پبلک اسکولس میں جاتے ہیں، اور غریب کے بچے تو یونیورسٹی تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، ان کے اسکول ہی نہیں جاتے تو یونیورسٹی کہاں پہنچے گی۔
یہ تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور فہام میں زیبس کراچی کے ڈاکٹر قیصر بنگالی۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے فزکس ڈپارٹمنٹ کے سابق سربراہ لیکن وہاں اب بھی تدریس میں مصروف اور ایف سی کالج سے بھی تدریس سے ہی وابستہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے بھی میں نے بات کی، جاننا چاہا کہ کیا یونیورسٹیز یا جامعات کی سطح پر فیس کے تعین کا کوئی نظام کار یا فارمولا ہے؟
اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک بحران ہے، اس وجہ سے کہ تنخواہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ٹیچروں کی اور کسی حد تک ملازمین کی، اور اس کو کہیں نہ کہیں سے تو پورا کرنا ہے۔ ایچ ای سی سے جتنی رقم ملتی ہے وہ ناکافی ہے، اور ایچ ای سی کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے یہ یونیورسٹیوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کم از کم ایک حصہ اپنے اخراجات کا فیس کے ذریعے سے وصول کریں۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اس کا بوجھ اب پڑ رہا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر، اور ان میں اگرچہ کچھ ایسے ہیں جو یہ فیس ادا کر سکتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہیں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ لہذا یہ ایک مسئلہ ہے جو صرف قائد اعظم یونیورسٹی کا نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ تمام سرکاری یونیورسٹیوں کا ہے۔
اچھا، تو ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر میں جو فیس کا تعین ہے اس میں کیا فرق ہے, کیسے ہوتا ہے یہ کام؟
پرائیویٹ سیکٹر تو اس کو انویسٹمنٹ کے طور پر لیتا ہے, مطلب یہ کہ وہ یونیورسٹیاں وہ ادارے بنائے گئے تاکہ ان سے منافع حاصل کیا جا سکے, اور اسی لیے وہاں پر فیس بہت زیادہ ہے بہ نسبت سرکاری یونیورسٹیوں کے. اب اس کا کوئی ایک فیس سٹرکچر نہیں ہے, جگہ جگہ یہ مختلف ہے, لیکن ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نجی یونیورسٹیوں میں شاید 2 سے 2.5 گنا زیادہ فیس ہوتی ہے.
تو یہ جو یونیورسٹیز ہیں نجی یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, ان میں جو فیسوں کا تعین ہے, میں اس کا ریشو, اس کی مناسبت دیکھنا چاہ رہا ہوں. کوالٹی آف ایجوکیشن سے کوئی رابطہ ہے کہ جو اتنی فی لی تو اس کا نتیجہ کوالٹی آف ایجوکیشن یا معیار تعلیم میں بھی نظر آئے گا؟
نہیں, میرا خیال ہے اس کا کوئی باقاعدہ باضابطہ کوئی تعلق بنتا نہیں ہے, کیونکہ میں نے کچھ نجی یونیورسٹیاں دیکھی ہیں جو اچھی ہیں, اور میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ عالمی سطح کے اوپر ہیں, لیکن وہ کافی بہتر ہیں سرکاری یونیورسٹیوں کے مقابلے میں. لیکن جو عام نجی یونیورسٹی ہے وہ آپ سمجھ لیجیے کہ عام سرکاری یونیورسٹی کے برابر کی ہے, بلکہ اس سے تھوڑا سا کم بھی ہوتی ہے. فرق یہ کہ سرکاری یونیورسٹیوں میں کم از کم کچھ خیال رکھا جاتا ہے کہ نسبتاً بہتر اسٹوڈنٹس لیے جائیں, جبکہ نجی یونیورسٹیوں میں ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی داخلہ مل جاتا ہے جنہیں کچھ بھی نہیں آتا, لیکن جن کو یہ دلاسا دیا جاتا کہ تم یہاں سے ڈگری لے کر نکلو گے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے گرے ہوئے تعلیمی معیار کو اور زیادہ چوٹ پہنچتی ہے.
چلیں, یہ تو لیبل یا ٹائٹل آلریڈی لگا دیا آپ نے کہ تم یہاں سے ڈگری لے کر کے نکلو گے, لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ڈاکٹر صاحب جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں جو فیسوں کے معاملے میں ایک بے لگام کیفیت ہے, اس سے کیا تعلیمی شعبے یا تعلیمی صنعت میں کوئی بہتری آئی ہے؟
نہیں, بہتری بالکل نہیں آئی ہے. اگر میں مقابلہ کروں آج سے 40 سال پہلے کا قائد اعظم یونیورسٹی اور آج کی قائد اعظم یونیورسٹی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال پہلے وہاں پر معیار بہت بہتر تھا آج کے مقابلے میں, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت طلبہ آتے ہیں جنہیں داخلہ دیا جاتا ہے وہ ایک ایسے نظام سے گزر کر آتے ہیں جہاں وہ بہت کم سیکھتے ہیں, اور جو اس وقت کے اساتذہ ہیں انہوں نے ڈگریاں تو لے لی ہوئی ہیں, ان کے پاس پی ایچ ڈیز ہیں, ان کے نام پر پرچے بھی بہت سارے ہیں, لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر اپنا کام نہیں جانتے, اپنے مضمون سے وہ نامدد ہیں.
اوہو, تو ڈاکٹر صاحب پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں خواندگی کی شرح کم ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ کم ہیں, جو ڈگریاں لے کر کے آئے ہیں ان کا خود اپنا معیار تعلیم یا سکھانے کا جو لیول ہے وہ کم ہے, تو وہاں فیسوں کے سلسلے میں سر پالیسی کیا ہونی کیا چاہیے؟
دیکھیے, شرح خواندگی تو بہت بڑی ہے. جب پاکستان مرض وجود میں آیا تو اس وقت شرح خواندگی 8% تھی, اب وہ 58% ہو کر رہ گئی ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ, لیکن اس کا اثر کوئی اتنا مثبت نہیں نظر آتا. اور دوسرے یہ کہ جو ہمارے سکولوں کا معیار ہے وہ بھی بہت گر گیا ہے. اب چونکہ ہم اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, ہم معیار کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم معیار کو تب جان سکتے ہیں جب کسی عالمی سکیل پر, اس پیمانے پر اس کو دیکھا جائے. اس چیز پر پاکستان میں کوئی راضی نہیں ہو رہا ہے. اے جی سی کو بار بار میں نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر کوئی شخص یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے تو کم از کم اس کو کچھ تو آنا چاہیے. آپ اس کو کوئی ایسا ٹیسٹ دیں جو عالمی طور پر معنی رکھتا ہو, مگر اس بات پر कोई यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इससे फिर पोल खुल जाएगा कि हम कितने पानी में खड़े हैं।
یہ تھے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد اور ایف سی کالج لاہور سے تدریس کے عمل سے وابستہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت کس خبر سے لیڈ کر رہی ہے؟ گلابی مسجد سے کتنی آگاہی پیدا ہو سکتی ہے، یہ ہے عنوان۔ پس منظر یہ ہے کہ بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے اسلام آباد کی فیصل مسجد کو آج گلابی روشنیوں سے مزین کیا گیا تھا۔ تفصیل اس کی ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے۔ حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر نازیہ گلزار کے ساتھ۔
شارجہ میں کھیلے جانے والے سیریز کے پانچویں اور آخری ایک روزہ کرکٹ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دے کر سیریز 5-0 سے جیت لی ہے۔ پاکستان نے 104 رنز کا ہدف 21ویں اوور میں ایک وکٹ کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ اوپنر فخر زمان اور امام الحق نے پورے اعتماد انداز میں کھیلتے ہوئے پہلی وکٹ کی شراکت میں 84 رنز بنا کر اپنی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ عثمان شینواری نے عمدہ بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ دوسری جانب بلاوایو میں زمبابوے اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے۔ ویسٹ انڈیز اپنی دوسری اننگز کھیل رہا ہے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے کریگ بریتھ ویٹ 86 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ شے ہوپ 44 اور کائل ہوپ 43 کے سکور پر پویلین چلے گئے۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 219 رنز بنائے تھے، جبکہ زمبابوے کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 159 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ ویانا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں فرانس کے ریچرڈ گاسکے نے اسپین کے فیلسیانو لوپیز کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دی۔ ادھر ڈبلیو ٹی اے میں خواتین کے سنگل مقابلوں میں رومانیا کی سائمونا ہیلپ نے فرانس کی کیرولائن گارسیا کو 6-4 اور 6-2 سے مات دی۔ اسٹاک ہوم ٹینس اوپن میں مردوں کے سنگل مقابلوں کا فائنل ارجنٹائن کے خوان مارٹین ڈیل پوٹرو نے جیت لیا ہے۔ انہوں نے بلغاریا کے گریگور دیمیتروف کو 6-4 اور 6-2 سے شکست دی۔ بنزلے میں ہونے والی انگلش اوپن سنوکر کا ٹائٹل رونی اوسالیون نے جیت لیا ہے۔ انہوں نے کیرن ولسن کو 2 کے مقابلے میں 9 فریم سے شکست دی۔ فارمولا 1 ڈرائیور لوئس ہیملٹن یو ایس گراں پری جیتنے کے بعد چوتھے عالمی ٹائٹل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ سیباسٹین ویٹل دوسرے نمبر پر رہے۔ لوئس ہیملٹن میکسیکو میں گراں پری جیتنے کی صورت میں مسلسل 4 بار ورلڈ چیمپئن رہنے والے برطانوی بننے کا اعزاز حاصل کر لیں گے۔ مونٹ پیلیے میں رگبی چیمپئنز کپ ایکسٹر نے فرانسیسی حریف ہارلی کوئنز کو شکست دے کر جیت لیا ہے۔
کھیلوں کا احوال نازیہ گلزار کی زبانی۔ کیا میں آپ کو خبر پھر یاد دلاؤں؟ بھارتی حکومت نے کوئی عرصہ 3.5 سال کے وقفے کے بعد کشمیر میں اچانک مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے ایک سابق سربراہ کو نمائندہ مقرر کیا جو بات چیت کرے گا۔ تفصیل ذرا دیر بعد آ رہی ہے، لیکن سیربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایک بار پھر خبریں نازیہ سلمان کی زبانی۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس نے 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ بند رہنے کے بعد پیر کو کھلنے والی قائد اعظم یونیورسٹی سے 60 سے زیادہ طلباء کو احتجاج کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے حکم دیا ہے کہ پاکستانی ٹرانسپورٹرز کے ٹرکوں کا سامان پاک افغان سرحد پہ ہی اتار لیا جائے اور افغانستان میں رسد کا کام افغان ٹرک خود کریں۔ کیٹلان کی علاقائی پارلیمان نے اسپین کی مرکزی حکومت کی جانب سے موجودہ انتظامیہ کی برطرفی کے دن سے ایک روز قبل میٹنگ بلانے کا اعلان किया है। दूसरी जानिब यह इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि कल कैटोलिनिया में हुकाम आज़ादी का यक तरफा ऐलान कर सकते हैं। बर्मा से पनाह की तलाश में बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत होने वाले अतिया कुनंदगान के इजलास में अब तक 34 करोड़ डॉलर के अतियात जमा हुए हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلمان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی حکومت نے 3.5 سال کے وقفے کے بعد کشمیر میں اچانک مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے انٹیلیجنس بیورو کے ایک سابق سربراہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے کشمیر کے لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔
دلی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ حکومت نے کشمیر میں مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
کیندر سرکار نے کشمیر کی سمسیا کے سمادھان کے لیے جو کنوکشن اور کنسسٹنسی دکھائی ہے اسے آگے بڑھاتے ہوئے یہ سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ جموں اور کشمیر میں ایک سسٹینڈ ڈائیلاگ پرارمبھ کیا جائے، اور اس کے لیے یہ بھی فیصلہ ہے کہ آئی بی کے فارمر ڈائریکٹر श्री दिनेश्वर शर्मा को भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
उन्होंने कहा कि दिनेश्वर शर्मा रियासत के सभी हलकों के नुमाइंदों बिलखसूस नौजवानों से बातचीत शुरू करेंगे।
श्री दिनेश्वर शर्मा जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्तियों के साथ बातचीत प्रारंभ करेंगे और सस्टेंड इंटरेक्शन और डायलॉग के माध्यम से उनकी लेजिटिमेट एस्पिरेशंस को समझेंगे।
राजनाथ सिंह ने कहा कि BJP की हुकूमत कश्मीर के मसले के तई संजीदा है और उसे हल करने की पाबंद है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि न गोली से न गाली से कश्मीर का मसला कश्मीरियों को गले लगाकर हल किया जा सकता है।
मैं समझता हूं कि उनके स्टेटमेंट से यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि जम्मू कश्मीर की समस्या के प्रति हमारी सरकार का रवैया क्या है और साथ ही साथ इस सरकार की नीति और नीयत जम्मू कश्मीर के प्रति क्या है।
3.5 बरस कबल BJP की हुकूमत बनने के बाद मरकज ने अलहदगी पसंदों से मुजाकरात करने से इनकार कर दिया था। इस मुद्दत ने मुजाहरों और एहतजाजों के दरमियान सैकड़ों कश्मीरी नौजवान मारे जा चुके हैं, लेकिन हुकूमत अपनी सख्त पॉलिसी पर अमल पैरा रही। ریاست کی وزیرالہ محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت کے قدم کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات ہی کشمیر کے مسئلے کے حل کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ جن حالات میں ہیں ان میں بات چیت کا آغاز بہت ضروری ہے۔
یہ ایک پولیٹیکل پروسیس چل پڑا ہے اور اس کی ضرورت ہے، جموں کشمیر میں اس کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ کہا کہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے حالات ہیں وہ خود بخود امپریس اپون دا جو بات چیت کرنے والے ہیں، ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے، ان کا یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ پیپل آر کاٹ بٹوین سو مینی گنز ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اینڈ دے وانٹ ٹو کم آؤٹ آف اٹ۔ تو دیٹ از گیونگ می ہوپ کہ یہ جو ہے ایک انیشیٹو ہوا ہے، نیا انیشیٹو لیا گیا ہے، اٹ شوڈ بی اے سکسیس انشاءاللہ۔
لیکن سابق وزیراعلی عمر عبداللہ نے طنز کرتے ہوئے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو ایک سیاسی مسئلہ تسلیم کر لینا ان سبھی کی شکست فاش کا غماز ہے جو صرف طاقت کے استعمال کو اس مسئلے کا حل سمجھتے رہے ہیں۔ ابھی یہ وعدے نہیں ہے کہ بات چیت کس طرح شروع ہوگی اور اس کے بارے میں علیحدگی پسندوں کا کیا رویہ ہے، لیکن مبصرین برسوں کے تعطل کے بعد بات چیت کے آغاز کو ایک مثبت قدم سمجھتے ہیں۔ شکیل اختر، BBC، دلی۔
پاکستان میں قومی احتساب بیورو نے رینجرز کی مدد سے سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن سمیت 12 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر 5 ارب روپے سے زیادہ کی خرد برد، مالی بدعنوانی اور کرپشن کے الزامات ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے آج صبح ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ اور جسٹس محمد کریم خان آگا پر مشتمل ڈویژن بینچ کے روبرو احتساب بیورو کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے ملزمان کی ضمانت درخواست مسترد کر دی، جس کے بعد وہ عدالت کے احاطے میں موجود رہے اور چیف جسٹس کو اپیل کی، لیکن چیف جسٹس نے یہ اپیل سننے سے انکار کر دیا۔ ضمانت کی منسوخی کا سن کر بعض صوبائی وزراء عدالت پہنچ گئے۔ انہوں نے شرجیل انعام میمن کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن ججز گیٹ کے قریب انہیں رینجرز نے روک لیا، جس کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ نیب کے اعلامیے کے مطابق شرجیل انعام میمن کے ساتھ گرفتار ملزمان میں سابق سیکرٹری اطلاع ذوالفقار شیلوانی، اسی محکمے کے افسر منصور احمد راجپوت، سارنگ لطیف، الطاف حسین میمن، اشتہاری کمپنی کے مالکان اور ملازم عاصم عامر خان، مسعود ہاشمی، گلزار علی، سلمان منصور، عمر شہزاد، سید نوید اور محمد حنیف شامل ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے شرجیل انعام میمن سمیت 12 ملزمان کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس جمع کرایا تھا، جس میں ان پر 5 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کا الزام عائد کیا گیا۔ نیب کے مطابق وزارت اطلاعات و نشریات میں بطور وزیر، محکمے کے افسران اور اشتہاری کمپنیوں کی گھڑ جوڑ سے ٹرننگ میڈیا کو اشتہارات کی مد میں جاری فنڈز میں یہ بدعنوانی کی گئی۔ تحقیقات کے دوران اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی کر کے 7 کمپنیوں کو 5 ارب 78 کروڑ کا فائدہ پہنچایا گیا۔ ملزمان نے اپنی پسندیدہ کمپنیوں کو مارکیٹ کے نرخوں سے زائد نرخوں پر اشتہارات دیے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ 4 کمپنیوں کے ملزمان کا نام اس ریفرنس میں شامل نہیں، کیونکہ وہ رضاکارانہ رقم واپس کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن 2 سال دبئی اور لندن میں خود ساختہ جلاوطنی میں رہے۔ رواں سال وطن واپسی پر قومی احتساب بیورو نے انہیں گرفتار کیا تھا، لیکن گرفتاری سے قبل ضمانت کے کاغذات کی تصدیق کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ شرجیل انعام میمن صوبائی وزیر اطلاعات کے علاوہ محکمہ آرکیالوجی اور بلدیاتی امور کے بھی وزیر رہے۔ ان پر زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا بھی ریفرنس دائر ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ شرجیل انعام میمن کی گرفتاری نے کیٹ واک احتساب کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ترجمان نے نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما قانون کے پابند ہیں، پھر بھی انہیں ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں عملی طور پر 2 قوانین موجود ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں حالیہ مردم شماری کے مطابق گزشتہ تقریباً 4 سال کے دوران 1.8 کروڑ نئے ووٹرز کا اندراج کیا گیا ہے۔ حیران کن طور پر قبائلی علاقوں میں خواتین ووٹرز کی تعداد میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق فاتح میں خواتین ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ملک بھر میں تناسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے، لیکن ایسا کیوں کر ہوا؟ جستجو اور جواب کے ساتھ رفعت اللہ اور اکزئی۔
الیکشن کمیشن کی طرف سے اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کل ووٹروں کی تعداد 9 کروڑ سے زیادہ ہے، جن میں 5 کروڑ سے زیادہ مرد جبکہ 4 کروڑ سے زیادہ خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ حالیہ مردم شماری کے مطابق فاٹا کی کل آبادی 50 لاکھ بتائی گئی ہے، جس پر قبائل کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ تاہم گزشتہ 4 سالوں کے دوران ملک بھر میں خواتین کے ووٹوں کے اندراج کے لحاظ سے سب سے زیادہ اضافہ یعنی 36% قبائلی علاقوں میں ہوا ہے، جہاں عورتوں کے ووٹوں کی کل تعداد 6 لاکھ سے بڑھ کر 8 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے 4 سال کے عرصے میں فاٹا میں خواتین کے ووٹوں میں اضافہ ملک کی کسی اکائی میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ جمیلہ قبائلی علاقے اورگزی جنسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے ووٹ کا اندراج 2013 کے عام انتخابات کے بعد ہوا ہے۔ جمیلہ نے حال ہی میں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں اپنا ووٹ چیک کرنے کے بعد یہ تسلی کر لی ہے کہ اب وہ آئندہ عام انتخابات میں اپنا حق راہ دہی استعمال کر سکیں گی۔ ان کا خیال ہے کہ شاید فاٹا میں فوجی کاروائیوں اور نقل مکانی کی مشکلات سہنے کے بعد ان جیسی خواتین کو ووٹ کی اہمیت کا احساس ہوا ہے۔
کچھ گھرانوں میں، کچھ لوگوں میں ایک چینجز آ گئی ہیں، تھوڑی بہت اویئرنیس آ گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ ادھر سیٹل علاقوں کی طرف آئے تھے، یہاں پہ بہت سارا ٹائم گزارا نا، تو وہ لوگ وہ ابھی عورتوں کی ووٹ کو سمجھتے ہیں کہ ایک ضروری ہے عورت کا ووٹ ڈالنا، تو کافی سارے گھرانوں کی جو عورتیں ہیں نا وہ ووٹ ڈالیں گی۔ اور ہاں، ساتھ ساتھ مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ کچھ مرد نہیں چاہتے کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ یا بیویاں ہیں وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں، وہ گھروں سے نکلیں اور جا کے ووٹ کاسٹ کریں۔
ایجنسیوں اور چین نیم خود مختار ایف آر ریجنز پر مشتمل قبائلی علاقہ جات گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ کے باعث بری طرح متاثر رہے ہیں، جہاں اب بحالی کا مرحلہ جاری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فاٹا میں شورش کے نتیجے میں بعض ایسے مخصوص حالات پیدا ہوئے جس میں مصیبت کے ماری ہوئے قبائل کو خود کو سرکار کے ساتھ رجسٹر کرانا ضروری ہو گیا تھا۔ پاکستان میں انتخابات پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے ایگزیکٹو کونسل کے رکن ظہیر خٹک کا کہنا ہے کہ مشکلات کی وجہ سے قبائل میں کچھ تبدیلی بھی آئی ہے، جس کی وجہ سے فاٹا میں خواتین ووٹروں کی تعداد بڑھی ہے۔
فاٹا میں آپریشن شروع ہو گیا اور مختلف ایجنسیوں کے لوگ جو ہے وہ مائگریٹ ہو کے وہ سیٹل ایریا میں آ گئے، تو ان کو موومنٹ کے لیے اپنی آئیڈینٹی درکار ہوتی تھی، اور اس کے لیے ان کو ضرورت ہی کہ وہ قومی شناختی کارڈ بنائیں۔ اس سلسلے میں نادرے نے بڑی ایفرٹس کی ہے اور کیمپوں کے اندر کاؤنٹر بنائے ہیں تاکہ لوگ رجسٹرڈ ہو جائے اور لوگوں کے شناختی کارڈ بجائے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں اب یہ ہے کہ نادرا جو ہے وہ اپنا ڈیٹا کچھ عرصے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو جو بندہ یا بندی رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کا قومی شناختی کارڈ بن جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ ووٹر بھی بن جاتے ہیں۔
فاٹا میں خواتین کے ووٹوں میں خاطر خواہ اضافے کو یقینی طور پر ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، تاہم اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت وہاں خواتین کے لیے ایسا ماحول یقینی بنائیں جہاں نہ صرف عورتیں اپنی مرضی سے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں بلکہ جنرل نشستوں پر انتخابات میں حصہ بھی لے سکیں۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
رفعت اللہ اورگزئی کی اسی رپورٹ کے تناظر میں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ قبائلی علاقوں میں خواتین کے ووٹوں میں حالیہ اضافے کو مثبت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورگزئی نہیں، قبائلی علاقوں پر نظر رکھنے والے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ، پشاور یونیورسٹی کی پروفیسر اور قبائلی خواتین کی تنظیم قبائلی خور نیٹ ورک کی رہنما ڈاکٹر نورین نصیر سے بات کی۔ اضافے کی وجوہات پہلے جاننی چاہیں۔
میرے خیال میں جو ہم جو بھی ملٹرائز اسپیسز ہیں اور جہاں پہ بھی اس طرح کی کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ خواتین کا تناسب، آبادی کا تناسب بڑھتا جاتا ہے، تو ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جنگ کی حالت ہے، آپریشنز ہیں، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مائیگریشن ہوئی ہے تو ہیڈ کاؤنٹ کیے نہیں گئے۔ میں نہیں سمجھتی کہ صرف یہ تناسب جو ہے جو اور علاقوں کے مقابلے میں وہ کچھ بہت ہی زیادہ ہے، ہمیں تو پورے سینسس سے ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی فاٹا میں انہوں نے مردم شماری کی ہے اس میں انہوں نے کچھ چیزیں نہیں لی اور کچھ چیزوں کو انہوں نے فالو نہیں کیا، جو ہمارے تحفظات تھے ان کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعداد بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔
خواتین کی ووٹوں میں جو اضافہ ہوا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تبدیلی کی طرف اشارہ ہے؟
تبدیلی تو آ چکی ہے میں سمجھتی ہوں فاٹا میں، جو مائیگریشن جو ہوئی ہے چاہے وہ وار سے لنکڈ ہو چاہے اکنامک سے لنکڈ ہو، اس نے میرے خیال میں قبائلی ساری پاپولیشن کو بڑا ایجوکیٹ کر دیا ہے اور اب وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں، تو میرے خیال میں جو اویئرنیس ہے، جو اب گروپس ایمرج ہو چکے ہیں، قبائلی خواتین کے بھی نیٹ ورکس ہیں، قبائلی جو نوجوان ہیں ان کے نیٹ ورکس ہیں، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ یہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اور جو ٹرانسفارمیشن ہے ٹرائبل ایریاز کی یہ ایسی نہیں ہے جو کہ 1998 میں تھی یا پھر 1979 میں تھی۔
فاٹا میں جو خواتین کے ووٹوں میں اچانک اضافہ ہوا ہے، کیا یہ وہ مخصوص حالات کی وجہ سے ہیں یا وہاں خواتین میں آگاہی زیادہ آئی ہے؟
میرے خیال میں آگاہی تو ایک وجہ ہے، جس میں ہم لوگ بھی گھر گھر جا کے یہی بات کرتے تھے، جو میرے پاس قبائلی خور ہماری جو نیٹ ورک ہے، ہماری پریزیڈنٹ اس میں بہت ایکٹیو تھی نوشین جمال، ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کا بھی بڑا سہارا لیا، اس سے ہم نے بڑی ایڈوکیسی ایک کیمپین بھی چلائی، اور میرے خیال میں خواتین کو یہ ذمہ داری فیل ہوئی کہ اگر ہمارے مردوں کے ہیڈ کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہیں، جو کہ سم ہاؤ میں نے کہا کہ کچھ وار کی بھی سچویشن ہے، کچھ اکنامک مائیگریشن بھی ہے، تو میرے خیال میں خواتین میں یہ سینس آ گیا ہے کہ اگر ہمارے مرد نہیں کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو ہماری عورتیں کاؤنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جب گھر گھر جاتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ آپ کا سر کاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اگر سر نہیں آپ کا گنا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، وہ جو ہمارا حصہ ہے ہماری ریاست کے ساتھ وہ ہم نہیں حاصل کر پائیں گے، تو ہم بہت آسان الفاظ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔
زیادہ ووٹروں کا مطلب یہ ہے کہ کیا آنے والے انتخابات میں وہاں خواتین زیادہ ووٹ بھی ڈالیں گی؟
ایسا ہوگا، ہم نے دیکھا کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو ٹرائبل ایریاز میں، سیٹل ایریاز میں خواتین پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، لیکن ٹرائبل ایریاز میں باوجود ساری پابندیوں کے پھر بھی خواتین نکلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ایریاز ہوں گے جو کہ ریڈ ایریاز ہوں گے یا ریڈ زونز ہوں گے یا جس میں حالات بڑے خراب ہوں گے یا ایکسس نہیں ہوگا پولنگ بوتھ تک، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ٹرائبل خواتین ہیں، قبائلی خواتین ہیں، وہ پھر بھی نکل کے آتی ہیں اور ووٹ ڈالتی ہیں، اور 2018 کے الیکشنز میں آپ ایک بہت ڈفرنٹ ماحول دیکھیں گے وہاں پہ، کیونکہ اس بار تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ریفارمز انٹروڈیوس کرا دیے تو آپ کو بہت سی خواتین نظر آئیں گی الیکشن لڑتے ہوئے بھی۔
فاٹا میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ بااختیار بنانے کے لیے کیا اقدامات ہونی چاہیے؟
اگر ہم سیاست میں بات کر رہے ہیں یا ان کی ریپرزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں، امپاورمنٹ تو تبھی آئے گی اگر ہم ان کو زیادہ با اختیار بنا سکیں گے، اگر ہم ان کو ڈیسیجن میکنگ پروسیسز میں لائیں گے، اور ڈیسیجن میکنگ پروسیسز میں ہم تبھی ان کو لا سکتے ہیں اگر ان کے لیے لوکل گورنمنٹ میں ریزروز کی جائیں سیٹیں، جیسے باقی ہمارے پاکستان میں ہیں، پروونشل اسمبلی میں ان کے لیے سیٹیں انٹروڈیوس کی جائیں اور ریزرو کی جائیں، نیشنل اسمبلی میں ان کو ریزرو سیٹس پہ لایا جائے۔ اگر ایک بار یہ لوگ ایک سٹرکچر میں اندر آ جائیں اور وہ لوگ ڈیسیجن میکنگ پروسیسز میں آ جائیں، تو میرے خیال میں باقی ان کے لیے اپنے آپ کو امپاور کرنا آسان ہو جائے گا۔
ڈاکٹر نورین نصیر ہمارے ساتھی رفعت اللہ رکزئی سے بات کر رہی تھیں۔ پانچواں ون ڈے پاکستان بنام سری لنکا، بنام ویسٹ انڈیز، کیا ہوا کیا اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ پاکستان بنام سری لنکا، یہ ویسٹ انڈیز میرے دماغ میں کہاں سے آگے آ گیا، یہ تو قبل از وقت ہے۔ بہرحال تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پانچ ون ڈے میچز کی سیریز، میرے ذہن میں یہ بھلا بتاؤ یہ ویسٹ انڈیز کہاں سے آ گیا تھا، سری لنکا کے ساتھ ہوا، لیکن میرے ایڈیٹر نے میری کلاس لی فوراً، یار کرکٹ کے معاملات اس میں تو آپ سے غلطی تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہا انہی معاملات میں مجھے سے آپ غلطی جو ہے تصور کر لیا کریں، کیوں، میں بھی تو انسان ہوں نا۔ چلیں دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بڑے تحقیقی منصوبے کے مکمل ہونے پر معلوم ہوا کہ دنیا بھر کے سمندروں کے تیزی سے تیزاب زدہ ہونے کی وجہ سے تمام سمندری حیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق سمندری حیات کی بیشتر اقسام خوراک کی فراہمی کی بگڑتی صورتحال کے سبب بری طرح متاثر ہوں گی۔ نامہ نگاروں کے مراسلے پر مبنی رپورٹ آپ کے لیے فرج جاوید نے تیار کی ہے۔
جرمنی کی یونیورسٹیوں کی 8 سال پر محیط تحقیق کے مطابق جدید دور میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا بڑھتا ہوا اخراج تمام سمندری حیات کی بقا خطرے میں ڈال دے گا۔ بائیو ایسڈ نامی اس تحقیق میں 250 سائنسدانوں نے حصہ لیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ متاثرہ سمندری پانی سے سمندری حیات کی ابتدائی زندگی کے مرحلے زیادہ متاثر ہوں گے۔ تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ یہ کیمیائی تبدیلیاں تابکاری، ساحلوں پر تعمیراتی کاموں اور ماحول دشمن گیسوں کے اخراج کی وجہ سے رونما ہو رہی ہیں۔ اسی مضمون پر ایک ماہر سائنسدان پروفیسر سٹیو ویڈیکوم نے کہا ہے کہ سمندری پانی میں تیزاب زدگی اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ اس میں الکلی کی مقدار کم ہو رہی ہے۔
When seawater becomes in contact with carbon dioxide, the carbon dioxide dissolves and the carbon dioxide molecules...
سمندری پانی میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی تحلیل کے بعد سمندری پانی کے مالیکیولز اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیولز کے درمیان رد عمل سے ایک کمزور تیزاب کاربونک ایسڈ بنتا ہے، جس کے بعد ہائیڈروجن آئنز کا ارتکاز کم ہوتا ہے اور وہ کاربونیٹ ایٹمز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سمندری پانی میں الکلی کم ہو رہی ہے اور یہ پانی اپنے اندر شامل ہونے والے ہر قسم کے کیلشیم کاربونیٹ کو جذب کر رہا ہے۔
واضح رہے کہ دنیا بھر میں صنعتی انقلاب کے بعد عالمی سمندروں کے پانی میں ہائیڈروجن آئنز کی سطح پہلے ہی کافی گر چکی ہے، جس کی وجہ سے سمندری پانی کی تیزاب زدگی میں 26% اضافہ ہوا ہے۔ اسی تحقیق کے مصنف پروفیسر الف ریبسل نے بی بی سی کو بتایا کہ سمندری پانی کے تیزاب زدہ ہونے سے تمام سمندری حیات متاثر ہوں گی، البتہ ان کے درجے مختلف ہوں گے۔
سمندری حیات کی ابتدائی زندگی کے مرحلے زیادہ متاثر ہوں گے بنسبت بڑی عمر کی حیات کے، لیکن اگر کوئی جاندار براہ راست پانی کے تیزاب زدہ ہونے سے متاثر نہیں ہوا تو پھر بھی اسے اس کے ماحول کی تبدیلی یا پھر خوراک کا حصول متاثر کرے گا، اور پانی کے تیزاب زدہ ہونے کے ساتھ کچھ دیگر عوامل بھی بوجھ بنتے ہیں، جیسا کہ سمندری پانی کی حدت اور آلودگی میں اضافہ تیزابیت کے اثرات کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور آخر کار ان تمام تبدیلیوں کا اثر ان فوائد پر پڑتا ہے جو سمندر سے انسان حاصل کر رہا ہے۔
اس تحقیق کے تفصیلی نتائج پر مبنی ایک کتابچہ ماحولیات پر ہونے والے سالانہ مذاکرات کے دوران پیش کیا جائے گا۔ یہ مذاکرات رواں سال نومبر میں جرمنی کے شہر بون میں منعقد ہو رہے ہیں۔
فرد جاوید نے تیار کی تھی یہ رپورٹ۔ انڈیا میں ہندوؤں کا مقدس ترین شہر بنارس سلک کی منفرد ساڑیوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی شادی ہو جہاں خوبصورت باریک زری کی کڑھائی والی یہ ساڑیاں رونقیں نہ بڑھاتی ہوں، لیکن نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب ماہر دستکار اپنا صدیوں پرانا خاندانی پیشہ چھوڑ کر روزگار کے دیگر مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ بنارس سے سہیل حلیم صوتی جھلک کے ساتھ۔
بنارس کی پہچان بن جانے والی سلک کی روایتی بنارسی ساڑیاں تیزی سے ٹیکنالوجی کی جنگ ہار رہی ہیں۔ شہر کی تنگ گلیوں میں اب مشکل سے ہی وہ صدیوں پرانے روایتی ہینڈ لوم نظر آتے ہیں جن پر ہنرمند کاریگر دن رات محنت کر کے سلک اور زری کے باریک دھاگوں کو خوبصورت فن پاروں میں تبدیل کرتے رہے ہیں۔ بنارس میں جلاہوں یا بنکروں کی بہبود کے لیے کام کرنے والے عبداللہ انصاری۔
دیکھیے 10% ہی بچا ہے جو پہلے جو تھا، اس کے مقابلے میں آج جو ہیریٹیج بنارسی ساڑی انڈسٹری ہے وہ صرف 10% ہے، باقی تو دوسرے انڈسٹریز میں ٹرانسفر ہو گئے، لیکن جس اس سے بنارس کی پہچان ہے وہ صرف اب 10% ہی وہ کام باقی بچا ہے۔
اور یہی عبداللہ فیصل اور ان کے بھائی عبداللہ سعود کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں اپنے روایتی خستہ حال ہینڈ لوم چلاتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے بہت کم عمر میں ہی یہ کام شروع کر دیا تھا، لیکن اب کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ عبداللہ فیصل:
اس کا مستقبل، اس کا فیوچر ہمیں تو نہیں دکھ رہا ہے، کیونکہ آنے والی پیڑھی اس میں انوالو نہیں ہے۔ جب آدمی کو انکم دکھتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اسی میں ڈالے، لیکن اب کوئی بھی اپنے بچوں کو اس میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب اپنے بچوں کو لوگ شکشا دینا چاہتے ہیں، گریجویٹ بنانا چاہتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں تاکہ ان کو بھی کوئی جاب ملے۔ اب اس کام میں وہ اپنے بچوں کو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ خام مال مہنگا ہونے کی وجہ سے بنارسی ساڑیاں اب اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ خریدار نہیں ملتے۔ ہینڈ لوم پر ایک ساڑی 10 سے 15 دن میں تیار ہوتی ہے اور پاور لوم پر صرف 3 گھنٹوں میں۔ عبداللہ ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں۔
ہم پڑھائی لکھائی تو ابھی تک کیا نہیں ہے، ایک بھائی سے روزی سے مارے جا رہے ہیں، جاہل جپڑ آدمی ہیں، جو مل جا رہا ہے دال لوڈی کا 4000 روپے 5000 روپے مہینہ، ویسا ہی چل جا رہی ہے دال لوڈی، یہی میں دال لوڈی اللہ تعالیٰ چلا دے رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا ہے۔ اب ہم کہاں کہیں، اب کون کام کریں گے بھائی، لوم میں جائیں گے ایک بند کر دیں گے۔
عبداللہ انصاری کے مطابق یہ استحصال کی کہانی ہے۔
دیکھیے جیسے جنگلے کی ساڑی، جو جس کو یہاں کڑھیل جنگلہ کہتے ہیں، وہ میکسیمم 15000 کی یہاں کا ویاپاری خریدتا ہے، جو بامبے جاتے جاتے 1 لاکھ سے اوپر میں بکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ بنکر اور جہاں لاسٹ بکری ہوتی ہے اس کے بیچ کا جو گیپ ہے پروفٹ کا، وہ کس کی پاکٹ میں جا رہا ہے؟
بنارس اور اس کے گرد و نواح میں لاکھوں لوگ اس صنعت سے وابستہ ہیں، لیکن تیزی سے گرتی ہوئی مانگ، مہنگے کچے مال اور چین سے کمپٹیشن کی وجہ سے اب بازار کے تقاضے بدل رہے ہیں، اور غیر منظم سیکٹر میں کام کرنے والے ان دستکاروں کو نہیں معلوم کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ عبداللہ فیصل کہتے ہیں کہ بہت بار یہ خیال آیا کہ وہ خود اپنے مال کی مارکیٹنگ کریں۔
جی ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم اپنا مال بناتے ہیں تو اپنی مارکیٹنگ خود کریں، لیکن ہم نہیں کر پاتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ پیسوں سے بہت مجبور ہیں، اور مارکیٹ میں مال بیچنے کے لیے ہمیں رولنگ چلانی ہوگی، اور رولنگ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس انکم نہیں ہے.
بنارس میں جگہ جگہ ایسی گنجان آبادیاں ہیں جہاں پہلے گھر گھر میں ہینڈ لوم چلا کرتے تھے، لیکن اب ان کی جگہ پاور لوم لیتے جا رہے ہیں. اس باریک کام میں عورتیں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی تھیں، اب وہ بھی دوسرے کام تلاش کرنے پر مجبور ہیں. واجدہ بیگم قریب ہی ایک گھر میں اپنی سلائی مشین پر سر جھکا کر کام کر رہی ہیں.
تو ہم بنارسی ساڑی پہلے بنتے رہے، ہمیں تو دیکھنے لوگ آتا رہا کہ یہ عورت بنی ہے ساڑی. وہ چھوڑے، بہت کام کی ہے، سب کام کرتے کرتے اب طبیعت تھک گئی ہے، اب بہت اکھاتا ہے یہ کرتے، مگر پیٹ ہے تو کرنے پڑتا ہے.
شہر کے ایک بڑے بازار میں عبد الرحمان ساڑیوں کی دکان چلاتے ہیں.
اس میں دیکھیے کیا ہے کہ جو ہاتھ سے ساڑی بنتی ہے وہ سمجھ لیجیے کہ اس کی قدر انہی کو ہے جو مطلب وہ اس کو یوز کر چکے ہیں ایک بار. کیوں، اتنا لائٹ ہوتا ہے، پہننے میں اتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے، اس کا یارن پلس اسکن کے لیے بہت سوٹیبل ہوتا ہے. اور آج جو یہ سب ساڑی جو آ رہی ہے جو پاور لوم کی، تو اس میں سب یارن سستے ہیں، پلس پالیسٹر نائلون سب مکس کیا ہوا ہے، اسکن کے لیے بھی بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ اتنی سستی ہے، لوگوں کو کیا یوز اینڈ تھرو ساڑیاں چاہیے، سستے کی وجہ سے وہ لوگ خریدتے ہیں.
اس روایتی صنعت کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ کوشش حکومت کی طرف سے بھی ہوئی ہے، اور کچھ مشہور ڈیزائنر بھی میدان میں اترے ہیں، لیکن عبداللہ انصاری کے مطابق ان کاریگروں کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. یہ خرگوش اور کچھوے کی دوڑ ہے، اور فی الحال اس میں ہر بار خرگوش ہی جیت رہا ہے. سہیل حلیم، بی بی سی نیوز، بنارس.
بنارسی ساڑیاں، سہیل حلیم کی سپورٹ پر سیدھے شارجہ کا میدان، اور وہاں سے تیار اسپورٹس کارسپونڈنٹ، سینئر اسپورٹس کارسپونڈنٹ عبدالرشید شکور. عبدالرشید شکور صاحب، 9 سال بعد پورا کلین سویپ، وائٹ واش پورا ہو گیا، ذرا روشنی ڈالیے گا اس شارجہ کے پانچویں ون ڈے پر کیا ہوا؟
جی بالکل، یک طرفہ میچ کر دیا پاکستان کے بولرز نے. سری لنکا کو صرف 103 رنز پر آؤٹ کیا، اور یہ سیریز میں سری لنکا کی سب سے مایوس کن کارکردگی تھی. ویسے تو کوئی خاص انہوں نے کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی پچھلے میچوں میں بھی، اور وجہ وہی تھی پاکستان کی بالنگ، لیکن آج بالکل مفلوج کر دیا سری لنکن بیٹنگ کو 103 رنز پر آؤٹ کر کے. اور اپنا دوسرا ون ڈے کھیلنے والے عثمان خان شنواری، انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی 34 رنز دے کر. تو پاکستان کو صرف 104 رنز کا جو آسان سا ہدف ملا تھا، وہ پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر کر کے اس سیریز کو 5-0 کی جیت پر ختم کیا ہے. کلین سویپ کہہ لیں، وائٹ واش کہہ لیں. اور یہ سری لنکا کا اس سال یہ تیسرا وائٹ واش ہے، اس سے پہلے جنوبی افریقہ سے وہ 5-0 سے ہارے، اور پھر بھارت سے 5-0 سے ہارے.
ٹھیک ہے، اب تو یہ تو تاریخ کا حصہ بنا. یہ جو نیا ریکارڈ آیا ہے شنواری بھائی کا، ان پہ کچھ روشنی ڈالیے. یہ گدڑی کا لال کہاں سے آیا؟
عثمان شنواری کی آپ نے بات کی، آپ کی آواز میں صحیح نہیں سن پایا.
ہاں جی جی جی، میں نے انہی کی بات.
بالکل بالکل، جی جی، ان کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے، قبائلی علاقے سے، لیکن پشاور میں رہتے ہیں. 4 سال پہلے 2013 میں بھی انہوں نے قومی T20 کپ کے فائنل میں بہت ہی زبردست بالنگ کی تھی، صرف 9 رنز دے کر 5 آؤٹ کیے تھے، اور ان کو پاکستان کی T20 ٹیم میں شامل کیا گیا تھا. 2 میچ یہاں پہ وہ کھیلے تھے UAE میں، لیکن اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکے تھے. محمد عامر انفٹ ہوئے تو ان کو دوبارہ پاکستان کی ون ڈے ٹیم میں لایا گیا، اور ان کا یہ دوسرا میچ تھا. پچھلے میچ میں انہوں نے اپنے پہلے ہی اوور میں دوسری گیند پر وکٹ لی تھی، اور آج انہوں نے بہت ہی شاندار بالنگ کی اور 5 وکٹیں حاصل کی.
تو کیا کہیں گے، بالکل مختصر، وقار یونس بلا پاکستان کو ایک اور، یا وسیم اکرم؟
دیکھیں، اس وقت پاکستان کے پاس خوش قسمت ہے کہ پاکستان کے پاس بڑے اچھے بالر ہیں، حسن علی، وہاب ریاض، اس کے علاوہ محمد عامر، یہ عثمان شنواری. تو پاکستان کے پاس جو بالنگ لائن اپ ہے وہ بہت اچھی ہے، اور اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ دنیا کی جو بہترین بالنگ اٹیک ہے وہ اس وقت پاکستان کے پاس ہے.
ٹھیک، عبدالرشید شکور شارجہ سے آنکھوں دیکھے احوال بتانے اور تجزیہ کا بہت بہت شکریہ. تو صاحبوں، یہیں پر سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عنبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے ڈومینک ڈلاگی. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس نے دو ہفتے سے زیادہ عرصے بند رہنے کے بعد پیر کو کھلنے والی قائد اعظم یونیورسٹی سے 60 سے زیادہ طلبہ کو احتجاج کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے حکم دیا ہے کہ پاکستانی ٹرانسپورٹرز کے ٹرکوں کا سامان پاک افغان سرحد پہ ہی اتار لیا جائے اور افغانستان میں رسد کا کام افغان ٹرک خود کریں گے۔ برما سے پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش آنے والے روہنگیا مسلمانوں کے لیے اقوام متحدہ کے تحت ہونے والے عطیہ کنندگان کے اجلاس میں اب تک 34 کروڑ ڈالرز کے عطیہ جمع ہوئے ہیں۔ کیٹلان کے علاقائی پارلیمان نے اسپین کے مرکزی حکومت کی جانب سے موجودہ انتظامیہ کی برطرفی کے دن سے ایک روز قبل میٹنگ بلانے کا اعلان کیا ہے، جس میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیٹالونیا حکام آزادی کا یک طرفہ اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔